اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی معطر کریں اپنی زبان کو درود محمد و آل محمد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير الطاهر الظاهر أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله سنتهم صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. درود پڑھ لیجیے محمد و آل. کس میں دم ہے جو غمِ شاہ کے آنسو روکے. تو جو ہے یا نہیں ہے ہمیشہ کی طرح مدحت اہل بیت سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. آج میرا جی چاہتا ہے اپنے آقا اور مولا حضرت ابو الفضل العباس کی شان میں. کس میں دم ہے کس میں دم ہے جو غم شاہ کے آنسو روکے دونوں آنکھوں سے بہیں گے یہ فراتوں کی طرح. کس میں غم ہے جو غم شاہ کے آنسو روکے دونوں آنکھوں سے بہیں گے یہ فراتوں کی طرح. ذکر سرور کی حفاظت کے لیے، ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر دو عالم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح۔ ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر دو عالم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ زمین کس کے لیے، آسمان کس کا ہے؟ زمین کس کے لیے، آسمان کس کا ہے؟ مکین کون ہوا اور مکان کس کا ہے؟ شکست کس کی ہوئی، ہاتھ کاٹنے والے اب آ کے دیکھ اونچا نشان کس کا ہے؟ بس آپ نے بڑی محبت سے، یہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں عبادت کا جزو سمجھتا ہوں، چونکہ مدحت محمد وآل محمد مجالس کی زینت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا اور مولا حسین فرما رہے ہیں، ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ دنیا کے بندے ہیں، وَدِّينُوا لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، جب لوگ دنیا پرست ہیں، جب لوگ دنیا کے غلام ہیں، جب لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں، تو میرے مولا فرماتے ہیں دین کی حیثیت ان کے پاس ان کی زندگی میں کہاں پہ ہے؟ یہ پورے کے پورے دنیا کے حوالے ہیں، دنیا کی تحویل میں ہیں، دین کی کیفیت ان کی زندگی میں کتنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَدِّينُوا لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی پوری زندگی میں فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ یہ سارے کے سارے دنیا دار ہیں، دین ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ یہ دین دین کرتے ہیں کب تک؟ یحوتونہ ما درت معائشہم، یہ اس وقت تک دین دین کرتے ہیں جب تک ان کی دنیا چلتی رہے، جب تک ان کی معیشت چلتی رہے۔ معائش جمع ہے معیشت کی، یعنی جب تک ان کی زندگی اچھی انداز سے گزرتی رہے، جب تک ان کے پوسٹیں باقی رہیں، جب تک ان کی سیٹیں کاروبار اور تجارت اور فیکٹریاں باقی رہیں، اس وقت تک یہ دین دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کے نوک زبان رہتا ہے دین۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے، وہ کیسا وقت ہے؟ مولا اور آقا فرماتے ہیں وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، ایک ایسا مقام آتا ہے جب انہیں آزمایا جاتا ہے، جب آزمائش میں یہ دو راہے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسا دو راہا ہے، یا اب انہیں انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، یا دنیا کو انتخاب کریں یا دین کو انتخاب کریں، یہ اس امتحان کے نتیجے میں دو راہے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں قلت دیانون، جب ایسے مقام پہ یہ لوگ پہنچ جائیں جو زبان پہ دین دین کرتے رہتے ہیں، جب ایسے مقام پہ پہنچ جائیں تو دین دار بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستو اور میرے بزرگو، ہماری گفتگو مسلسل اسی میرے آقا اور مولا کے کلام پہ ہو رہی ہے، اس کلام کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی علت ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم مومنوں کے لیے، ہم جن کے دل و جگر میں حسین ابن علی کی بستی ہے، یہ کلام میرے آقا اور مولا کا مومن کے قلب پہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے وحی کی تفسیر کی جاتی ہے، اسی انداز سے میرے آقا اور مولا حسین کے کلام کی بھی تفسیر کی جانی چاہیے۔ لہذا ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امتحان ضروری ہے، امتحان مسٹ ہے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ کبھی مت تصور کیا کیجئے کہ ہمارا امتحان نہیں لیا جانا. نہیں, حسینی بننے کے لیے شرط ہے امتحان سے گزرے, چاہے حضرت ابو الفضل العباس ہی کیوں نہ ہو. میرے آقا اور مولا حضرت علی اکبر بغیر امتحان کے حسینی نہیں بنے. شب عاشور امتحان ہوا ہر ایک کا. جب ہر ایک نے امتحان پاس کیا, ابھی دن ہونا تھا, پھر دن کے بعد ظہر ہونی تھی, ظہر کی نماز کے بعد شہید ہونا تھا, توجہ چاہتا ہوں, لیکن نہ ابھی دن کا سورج طلوع ہوا, نہ دن ہوا, نہ ظہر کا وقت ہوا, ابھی رات ہے, عاشور کی رات تھی جب امتحان لے لیا. میرے آقا اور مولا کو پتا چل گیا کہ یہ سب کے سب حسینی بننے کی اہلیت رکھتے ہیں, اسے حسین نہیں کہتے, توجہ چاہتا ہوں, اسے حسین ابن علی نہیں کہتے جو جنت کا فقط وعدہ دے دے. نہیں, حسین ابن علی اسے کہتے ہیں جو نہ فقط وعدہ دے بلکہ ایک ایک کو ہاتھ پکڑ کے دکھائے, زہیر یہ دیکھو جنت میں تیرا یہ محل ہوگا, اے مسلم ابن اوسجا یہ دیکھو جنت میں تمہارا یہ مقام ہوگا, یہ محل ہوگا. یعنی لوگ تو اپنوں پہ بڑا فخر کرتی ہے کہ ہمارے اشرا اور مبشرہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے بشارت دی تھی, ارے تمہارے پاس 10 ہوں گے اگر ہوں تو, لیکن آؤ ذرا کربلا کے آسمان پہ, یہاں 10 نہیں ہیں 72 ہیں. 72 کو فقط بشارت نہیں دی گئی بلکہ اپنی آنکھوں سے مقام دکھائے گئے. مقامات دکھلائے گئے. بس میرے دوستو, بغیر امتحان کے انسان حسینی نہیں بن سکتا. اور اس سے ایک نتیجہ یہ تھا, گزشتہ سے منسلک کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ یہ امتحان لینا بتا رہا ہے کہ میرے آقا اور مولا فرما رہے ہیں لوگوں, حسین کی کوئی پارٹی نہیں ہے, لوگوں حسین کی کوئی انجمن نہیں ہے, حسین کی کوئی تحریک اور تنظیم نہیں ہے, حسینیت مشن کا نام ہے. جو اس مشن میں آنا چاہتا ہے امتحان دے کے آئے گا اور وہ حسینی ہو جائے گا. جو بھی حسینی ہو جائے گا پھر اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں جنت میں جانے کے لیے. نہیں, جب وہ حسینی ہو گیا جنت کا تو وہ مالک ہو گیا, کیونکہ میرے آقا اور مولا حسین نے کربلا کے میدان میں ضمانت دے دی. اسی ردیف میں اگر اس حدیث کا ترجمہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے, من بقا او ابقا او تباقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. اگر اس حدیث کے سائے میں آئیں گے کہ جو شخص حسینیت کا امتحان دے چکا ہے, دینے کے بعد اگر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے, آنسو نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, جذبات میں اس مقام پر نہیں پہنچے کوئی بات نہیں, رونے کی شکل بنا کے اظہار کریں کہ ہم ہیں حسینی, ہم ہیں اپنے آقا اور مولا حسین کو ماننے والے, پھر بھی واجب لہ الجنہ. ارے جنت واجب ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے, توجہ چاہتا ہوں, نماز پڑھنے سے جنت واجب نہیں ہوتی. اچھا ایک جملہ کہہ دو, نماز تہجد جو انسان پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے نماز تہجد میں, بڑا ثواب ہے خدا کی قسم. میرے آقا اور مولا حسین جب آخری ودا کر کے اپنی دردہ ماری بہن زینب سے جا رہے تھے تو ایک وصیت کی تھی, وہ جملہ آج بھی تاریخ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے, اختی زینب لا تنسانی بصلاۃ اللیل. او میری ماں جائی بہن زینب, مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا, اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے، خدا کی قسم بڑا ثواب ہے نماز تہجد میں، بڑی عبادت ہے نماز تہجد میں۔ نماز تہجد میں کوئی روئے اس پہ جنت واجب نہیں ہوتی۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نماز تہجد کا بڑا ثواب ہے، لیکن نماز تہجد میں کوئی گریہ کرے، میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ جس روایت کو میں دلیل کے طور پر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے کہوں کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نہیں، نماز تہجد میں اگر کوئی گریہ کرتا ہے تو پتہ ہے وہ گریہ کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ ہوتا ہے، لیکن مجلس امام مظلوم میں اپنے گناہوں پہ گریہ نہیں ہوتا، میرے آقا اور مولا حسین کی محبت پہ گریہ ہوتا ہے۔ عزادارو، یہ ان آنسوؤں کی قیمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے قلب و جگر میں جو محبت حسین ابن علی ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، یہ اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اس آنسوؤں کے قطرے کے نہیں۔ ایک روایت سننا چاہتے ہیں، میں اور طرف نکل گیا ہوں، لیکن یہ ایک روایت سن لیجئے، اسی آنسوؤں کے حوالے سے سن لیجئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت حجت الاسلام ہاشمی نجاد یہ روایت سنا رہے تھے ایران میں، وہ میرے ذہن میں ہے، چونکہ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن چونکہ ان سے سنی اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اس لیے ان کا نام لے کر ریفرنس کے طور پر کوٹ کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، بعض ایسے ہوں گے، وزن کیا جائے گا نا، اعمال کو تولا جائے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب اعمال تول رہے ہوں گے، اکثر کے اعمال اٹھے ہوئے ہوں گے، اتنے میں میرے آقا اور مولا تشریف لائیں گے، ایک موتی رکھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں، ایک موتی رکھیں گے مومنوں کے اعمال میں، وہ موتی اتنا وزنی ہوگا کہ فوراً پلڑے اعمال کے بھاری ہو جائیں گے، اور اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ آواز پروردگار آئے گی، یہ سب بخش دیے گئے ہیں، چونکہ ان کے اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرشتے آئیں گے، اس موتی کو لے کر آئیں گے، یا رسول اللہ، ہم اس موتی کو نہیں سمجھتے، یہ کیسا موتی ہے، اتنا وزنی موتی؟ رسول اللہ فرمائیں گے، میں جانتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے جاؤ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں۔ فرشتے آئیں گے میرے آقا اور مولا علی کی خدمت میں، یا علی، یہ موتی کون سا ایسا موتی ہے جس کی اتنا بھاری پن موجود ہے، اتنی ارزش اور قیمت ہے، جس نے سب کے اعمال کے پلڑوں کو بھاری کر دیا؟ میرے مولا فرمائیں گے، میں جانتا ہوں، جاؤ میرے لال حسن مجتبیٰ کی خدمت میں، جاؤ ان سے پوچھو یہ موتی کیسا موتی ہے۔ عزادارو، پھر فرشتے آئیں گے میرے آقا اور مولا مجتبیٰ امام کے پاس، مولا فرمائیں گے، جاؤ میرے بھائی حسین سے جا کے پوچھو، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے۔ عزادارو، جب آئیں گے نا مومن، جب آئیں گے نا فرشتے، اور آ کے میرے آقا اور مولا حسین سے پوچھیں گے، تو میرے مولا حسین فرمائیں گے، ہاں یہاں موتی لگ رہا ہے، دنیا میں جب یہ نکلا تھا نا سیب آنکھ کی سیب سے، تو اس وقت یہ آنسو کا قطرہ تھا، جس مومن کے آنکھوں سے آنسوؤں کے عزادار و قطرے نکلتے ہیں میرے آقا اور مولا حسین کی محبت میں، تو مولا حسین فرماتے ہیں، یہ تمہیں آنسو نظر آتے ہیں، حسین کو یہ جوہر نظر آتے ہیں، حسین کو یہ موتی نظر آتے ہیں۔ عزادارو، ایسے تو نہیں فرما دیا واجبت لہ الجنہ کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، بس پتا چل گیا جو حسینی ہے، شرط ہے حسینی بننے کی، اس کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اگر میرے آقا اور مولا حضرت
علی اکبر بغیر امتحان دیے کربلائی نہیں بن سکتے،
تو آپ اور میں کیسے کربلائی بن سکتے ہیں؟ آپ اور میں کیسے حسینی بن سکتے ہیں؟ بس امتحان سے گزرنا ہے، امتحان ضروری ہے۔ ہر مومن کے دل کی تمنا ہے آج، جسے کہیں آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، اس کا دل چاہے گا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے، میں اپنے آقا اور مولا میرے زمانے کے امام، دیکھیں نا کتنا لطف ہے خدا کی قسم، کبھی آپ تنہائی میں جا کے کہیں نا میرے امام، یعنی امام کو اپنی طرف ذرا نسبت تو دیں، پھر دیکھیں آپ کے ہونٹوں میں کس قدر شیرینی آ جاتی ہے، کس قدر مٹھاس آ جاتی ہے، آپ کو اپنا وظیفہ خود بخود معلوم ہو جائے گا، یار میرا کوئی اوپر ہے، میں بغیر امام کے نہیں ہوں، میرے سر کے اوپر سایہ ہے میرے آقا اور مولا کا، یہ مٹھاس ہی عجیب مٹھاس ہے، میرے امام، یہی دو لفظ خدا کی قسم، کبھی تنہائی میں جا کے ذرا یہ کہیں اپنے قلب و جگر کے ساتھ، اپنے ضمیر کو مخاطب کر کے کہیں میرے امام، تب آپ کو پتا چلے گا اس میں کتنی بڑی کرامتیں اور حکمتیں موجود ہیں۔ کیا بات ہے، بات یہ ہے جب انسان سے انسان اپنے آپ کو ایک امامت سے مربوط کرتا ہے، اپنے زمانے کے امام سے مربوط کرتا ہے، تو اس کو یہ پتا چل جانا چاہیے میرا امام کون ہے جو ہر جگہ پہ ہے اور حاضر و ناظر، جو ہے یا نہیں ہے، حاضر و ناظر ہے، میرا کم از کم یہی عقیدہ ہے کہ میرے آقا اور مولا ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن میں کبھی اپنی بات کو یہاں پہ روکتا نہیں ہوتا، میرے دوستوں میرے بزرگوں اس حاضر و ناظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ میرے سامنے حاضر ہیں، میں آپ کا ناظر ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ مجھے ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتا، میں ممبر میں بیٹھا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کبھی کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتا، کیوں یار اتنے شریف لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے مولانا کیسا مولانا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے نازیبا حرکت، یار یہ کوئی شان ہے اس کی، اسے اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ارے شریفوں کے اگر چار شریف ہوں دیکھ رہے ہوں تو ان کے سامنے تو کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتے، پھر یہ کیسا عقیدہ ہے کہ میرے آقا اور مولا حاضر و ناظر بھی ہیں اور میں گناہ بھی کر رہا ہوں، درود پڑھ لیجیے محمد والا، پھر بھی درود پڑھ لیجیے محمد والا، بس ضروری ہے یہ عقائد کو نعرہ نہ بنائیں، عقائد عمل کرنے کے لیے ہیں، عقائد نعرے نہیں ہیں، عقائد شعار نہیں ہیں کہ میں عقیدے کا شعار دوں نعرہ لگاؤں کہ جناب آپ کون، کہے کہ وہ ماننے والے ہیں اپنے آقا اور مولا کو حاضر و ناظر، فلاں نہیں ماننے والے، میرے دوستوں میرے بزرگوں اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے، اچھا اگر ماننے والے ہیں کیا ان کو گناہ کرنا چاہیے، ارے نہیں، خود میرے آقا اور مولا معصوم فرماتے ہیں اے لوگوں اے مومنوں اگر گناہ کرنا ہو نا کسی کے سامنے کر لیا کرو، لیکن کبھی ایسا نہ ہو تنہائی میں گناہ ہرگز مت کیا کرو، کیوں اس کی وجہ یہ ہے جب کسی شخص کے سامنے گناہ کرو گے تو تمہارے گناہ پہ گواہ وہ شخص ہوگا، لیکن جب تنہائی میں گناہ کرتے ہو تو تمہارے اوپر گواہ خود خدا کی ذات ہوتی ہے، جب جج ہی دیکھ رہا ہو کوئی گواہ طلب کرے گا؟ نہیں. یہ دلیل نہیں بنتی کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ عقیدہ نہیں رکھتا. یہ نعرہ بن جاتا ہے عقیدہ اس وقت. کب؟ اس وقت نعرہ ہوتا ہے یا رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. وہ بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, یہ بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ لفظی ہو جاتا ہے نا. وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین ان کی زبانوں تک محدود رہ گیا ہے, عقائد ان کے زبانوں تک محدود رہ گئے ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے آقا اور مولا نے ظہور پر مانا ہے, ہمارے ہم سب کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے, اور ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا کا دیدار کریں. میں آپ کی خدمت میں خدا کی قسم ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, نجف کے دور کا واقعہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. دو مصرے اسی یہ جو گفتگو کی ہے عقیدے کے حوالے سے, حاضر و ناظر کے حوالے سے, دو مصرے, دو ایک شعر کے دو مصرے. اس وقت جو میں نے آپ کو صلوات پڑھائی تھی, وہ سوچ رہا تھا کہ تھے ذہن میں, وہ ابھی ذہن میں آئے ہیں, تو وہ بھی سنتے جائیے. مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور, مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور, گر اس کا یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے. مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور, گر اس کا یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ کیا ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دین زبانوں تک آ گیا ہے, دین نے روح میں سرایت نہیں کی, دین قلب و جگر میں اترا نہیں ہے. جب قلب و جگر میں اترا نہیں ہے تو میرے دوستو, پھر میں وہ امتحان دینے کے لیے, آخر ایم اے کے امتحان کے لیے بیچولر پاس کرنا پڑتا ہے, بی اے پاس ہو تب جا کر دو سال پھر پڑھے کم از کم, پھر ایم اے کے ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھتا ہے. اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے ابھی ہم مڈل سے بھی نہیں گزرے. نجف میں ایک طالب علم ہے, بہت مقدس, اس کا جی چاہا میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت کروں, اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. گیا کسی بڑے عالم دین کے پاس, توجہ چاہتا ہوں, کہا قبلہ میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی عمل ہے تو مجھے بتائیں. اس نے ایک عمل بتایا کہ یہ چیز آپ 40 دن تک پڑھو. اس نے پڑھی, مولا کی زیارت نہیں ہوئی. پھر دوسرے عالم کے پاس گیا, کہا جناب میں کیا کروں؟ کہا آپ جاؤ مسجد سہلہ میں 40 بدھ کی راتیں شب داری کرو اور اعمال انجام دو, مولا کی زیارت نصیب ہوگی. یہ گیا مسجد سہلہ میں, مسجد سہلہ میں جا کر 40 بدھ کی راتیں اعمال کیے, شب داریاں کی, لیکن پھر بھی میرے آقا اور مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. جس نے, کسی نے کہا جاؤ مسجد کوفہ میں جا کر اتنے عبادت کرو, وہ وہاں پر گیا عبادت کی. جس نے جو کہا عبادت کی, کر کر کے سال پورا عبادتوں میں گزار گیا, اس خواہش میں گزر گیا, اعمال کرتا رہا, لیکن میرے مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. تھک ہار کے آیا میرے آقا اور مولا حضرت امیر المومنین کی زری میں, آ کے کہتے ہیں میں شکایت کرتا ہوں, مولا میں تو اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے دیکھے, میں نے کتنے کتنا کام نہیں کیا, کتنا کون سا عمل ہے؟ جس نے جو عمل بتایا میں نے وہ انجام دیا ہے، لیکن پھر بھی میری جو پیاس ہے، وہ جو تشنگی اور خواہش ہے، میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہ کہہ رہا تھا، کہنے کے بعد زیارت کی، نکلا تھا باہر، باہر کا نکلنا تھا اس کا دروازے سے، ایک شخص نے آ کر اس کے کندھے پہ زور دیا، کہا تو ہے جو میرے آقا اور مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی میں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ بصرہ میں، بصرہ میں لوہاروں کا ایک بازار ہے، اس بازار میں جیسے تم وارد ہوں گے، دائیں ہاتھ پر تیسری دکان ہے، وہاں تمہیں اپنے آقا اور مولا کی زیارت نصیب ہوگی، جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شخص وہاں سے بصرہ گیا، بصرہ میں جا کر لوہاروں کا بازار پتا کیا، اس گلی میں گیا، تیسری دکان پہ گیا، جیسے گیا اب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے آقا اور مولا کہاں ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت شخص، بہت ہی خوبصورت جوان، اس نے ایسے اشارہ کیا اور ایسے انگلی کا اشارہ کیا، یہ خود کہتا ہے، کہتا ہے اس کے اشارہ ایسا تھا میری زبان پہ تالے پڑ گئے، اور میں کھینچتا ہوا اس کے ساتھ وہ جو لکڑی کا سٹول پڑا ہوا تھا اس پہ بیٹھ گیا، میں بولنا چاہتا تھا بول نہیں رہا تھا، اس نے ایسے اشارہ کیا، میں خاموش بیٹھ گیا۔ اس دکان کا مالک ایک بہت ہی بوڑھا تھا، تالے ٹھیک کرتا تھا، تالے، ایک بوڑھی آئی، بوڑھی خاتون، آج سے 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج سے 60 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کسی سے سنا نہیں ہے۔ بوڑھی خاتون آئی، آ کے کہتی ہے کہ یہ میرے پاس تالا ہے، میں اسے بیچنا چاہتی ہوں، کیا تو اس تالے کو خریدے گا؟ اس بوڑھے شخص نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے وہ تالا لیا، دیکھا، دیکھ کے کہا یہ تو خراب ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ تو خراب ہے۔ کہا ہاں خراب ہے، واقعاً خراب ہے، کیا تو اس خراب تالے کو خرید سکتا ہے؟ کہا اس خراب تالے کو میں خرید سکتا ہوں۔ کہا کتنی قیمت دو گے؟ کہا 2 درہم۔ 2 درہم دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں یہ پورا بازار پھری ہوں، کسی کوئی بھی مجھے 2 درہم دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھ سے یہ تالا 2 درہم پہ خرید رہے ہو۔ کہا اس کی قیمت 2 درہم ہے، لیکن میں نہیں خریدوں گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی قیمت 2 درہم ہے، لیکن میں اسے خریدوں گا نہیں۔ کہا کس لیے آپ نہیں خریدیں گے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، چونکہ یہ خراب ہے، اگر میں اس کو بنا دوں، توجہ چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر 10 درہم خرچہ آئے گا، اس کے بنانے پہ 10 درہم خرچہ آئے گا، لیکن اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ 60 درہم میں بکے گا۔ تمہاری اگر مرضی ہے تو 10 درہم 60 میں سے میں کاٹ دیتا ہوں، 50 درہم تمہیں میں دے دیتا ہوں، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کیا کہتی ہے؟ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا، 2 درہم پہ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کہتی ہے اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی مجھے 50 درہم دینا چاہتا ہے۔ کہا نہیں، تم مجھے بس 2 درہم ہی دے دو۔ وہ کہتی ہے 2 پہ بیچنا ہے تو میں نہیں خریدوں گا، میں خریدوں گا تو 50 پہ خریدوں گا۔ یہ شخص دیکھ رہا ہے، یہ عالم دین دیکھ رہا ہے کہ کس انداز سے تکرار ہے۔ کہا اچھا جو دینا ہے دے دو۔ اس نے 50 درہم نکالے، اس بوڑھی خاتون کو دیے،
اب اس کے اندر بڑے سوالات جنم پا رہے ہیں اس عالم دین کے اندر. یہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اسے پوچھنے کی جرات نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ میرے آقا اور مولا نے فرمایا, توجہ چاہتا ہوں, میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں, اے عالم دین, اے مومن, اے طالب علم, دیکھو تم اپنا کردار اس بوڑھے لوہار کی طرح بنا لو, تمہیں عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا کردار اگر ایسا بن جائے تو ہم خود اس کے پاس آ جائیں گے, تمہیں چھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تمہیں ادھر ادھر چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں بنے گی, اپنا کردار ایسا بناؤ. مومن وہ جس کا کردار ایسا ہو کہ میرے آقا اور مولا اسے یہ افتخار نصیب کر دیں. زیارت بہت بڑا افتخار ہے, بہت بڑا افتخار ہے. بس میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ امتحان ضروری ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا, یہ امتحان ہونا ہے, یہ امتحان ہر مومن سے ہونا ہے, ہو رہا ہے. اپنے شب و روز کے اوپر نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلسل امتحان ہو رہا ہے, ہم مسلسل امتحانوں سے گزر رہے ہیں. یہ وہ امتحان نہیں ہے جس کے لیے علیحدہ کمرے میں جانا پڑتا ہے. اس کا کمرہ امتحان یہ پوری کی پوری کا دنیا ہے, اور زمانہ وہ ہے جب تک ہماری زندگی ہے. کبھی سوچا ہے آزادارو, ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا لیکن وہ تشنا رہ گیا تھا, اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہو پائی تھی. سوال یہ ہے, اگر کوئی کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو جائے, فوت ہو جائے, ہم جب تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں کن الفاظ میں تعزیت کرتے ہیں؟ اے مومن, اے برادر, میرے بھائی, چچا, آپ کو پروردگار عالم صبر عطا کرے, خدا کی مرضی یہی تھی, قضاء و قدر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم کوئی اگر فوت ہو جائے. یہ ہم نے اپنے سے نہیں گھڑے, یہ محمد و آل محمد کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں کہ آپ ان الفاظ میں کسی کو تعزیت اور تسلیت پیش کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے, کیا یہ ہمارے لیے ہیں صبر کی تلقینیں؟ ہمیں خانوادہ علی و بطول میں عجیب شاہبارے نظر آتے ہیں. میری آقا زادی 70, 72 یا 92 دن جو زندہ رہی رسول اللہ کی رحلت کے بعد, مسلسل گریا کرتی رہی. اتنا گریا کیا میری آقا زادی نے, مدینہ والے لوگ ایک دن آ گئے عزادارو میرے آقا اور مولا علی کے پاس, آ کے کہتے ہیں, یا علی, بی بی سے کہیں اگر دن کو گریا کریں تو ہم رات کو سوئیں, اگر رات کو گریا کریں تو ہم دن کو سوئیں. بعض لوگ اس روایت کو نہیں مانتے, مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے, توجہ سے سنیے گا, یہ تو اتنی مخدومہ مزدور ہیں جس کے قد پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی تھی, کیا بلند آواز سے گریا کرتی تھی؟ نہیں, بلند آواز سے گریا نہیں فرماتی تھی,
لیکن خود بھی معجز نما تھی عزادارو، معجز نما باپ کی بیٹی تھی، معجز نما شوہر کی بیوی تھی، معجز نما اولاد کی ماں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ عرض کرتا جاؤں اپنی آقازادی کے حوالے سے، معرفت بھرا جملہ ہے، خدا کی قسم جا کے اس جملے پہ سوچئے گا۔ یہ جو ہے نا میری آقازادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک شخص بھی ہے، ایک مقام بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص بھی ہے، ایک مقام بھی ہے۔ آپ کا نام ناصر ہے، آپ ناصر ایک شخص ہو، مقام نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ سے پوچھا جناب آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے کہا جناب میں پی ایچ ڈی ہوں، پی ایچ ڈی مقام ہے، لیکن ناصر شخص کا نام ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شخص بھی ہے، مقام بھی ہے۔ یہ بہت معرفت بھرا جملہ ہے۔ کہاں سے پتا چلا؟ حدیث کے ساتھ سے۔ آپ عربوں میں رہتے ہیں، عربی کو آپ جانتے ہیں، جب ایک خاتون کے لیے کہا جائے، ایک خاتون کے لیے ہیا کا کلمہ یہاں استعمال کیا جاتا ہے، ہیا۔ لیکن مجھے جب مقام دکھانا تھا پروردگار عالم کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، تو نہیں فرمایا ہیا فاطمہ تو و ابوہا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہیا فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، ہیا نہیں فرمایا۔ جا کر دیکھ لیجئے گا، ہر مومن کو یاد ہے، فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فرمایا رسول تھا، لیکن اس وقت مقام فاطمہ پر فائز ہو چکا۔ علی ہیں، لیکن اس وقت مقام فاطمہ پہ فائز ہو چکے۔ یعنی رسول بھی فاطمہ ہے، علی بھی فاطمہ ہے، حسن بھی فاطمہ ہے، میرے مولا حسین بھی فاطمہ ہے۔ ہم فاطمہ، ہم جمع کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ فاطمہ شخص بھی ہے، مقام بھی ہے۔ فقط شخص نہیں ہے، شخص بھی ہے، مقام بھی ہے۔ ایک روایت کا جملہ اپنی آقازادی کا اور بھی سن لیجئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، انبیاء اس وقت نبی بنتے ہیں جب وہ مقام معرفت حضرت زہرا کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی کے اوپر معرفت حضرت زہرا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ خدا کی قسم، یہ زور زور سے گریا تو نہیں فرماتی تھی، مخدرہ تھی، مقام عصمت پہ فائز تھی۔ پھر کیا ہو جاتا تھا؟ علماء عرفان اس روایت کی یوں توجیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتوں کے سبز رنگ زرد پڑ جاتے تھے جب حضرت زہرا گریا کرتی تھی۔ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے تھے شاید ابھی عذاب آ جائے گا، اس عذاب کے خوف سے نہ انہیں دن کو نیند آتی تھی، نہ انہیں رات کو نیند آتی تھی، اس لیے آئے تھے۔ کیا میرے آقا اور مولا کے سامنے جو ہمیں تعلیم فرمایا کہ صبر کریں، میری آقا ذاتی کو بھی کبھی فرمایا بی بی آپ صبر کریں؟ نہیں فرمایا۔ اچھا، یہاں گھر میں یہ گریہ نہیں کرنے دیتے، میں ایک امام بارگاہ بنا دوں گا. بیت الحزن میرے آقا اور مولا علی نے بنایا عزادار و خدا کی قسم، ایسے اینٹوں کا نہیں بنایا تھا، پتھروں کا نہیں بنایا تھا. کسی دور کی تفسیر، کسی دور کی تصویر ایک نایاب کتاب میں نے دیکھی. ایک پہاڑ تھا، ٹیلا تھا، اس کے بالکل نوک کو میرے آقا اور مولا نے بالکل اس انداز سے کاٹ کے اندر سے نکال دیا تھا. یہ تھا بیت الحزن کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے حضرت زہرا پہ اور میری آقا دادی گریا بھی کرتی رہے. آپ گھر میں نہیں گریا کرنے دیتے، میرے آقا اور مولا نے روکا نہیں حضرت زہرا کو کہ آپ گریا نہ کریں، صبر کیجئے، قضاء و قدر الہی ہے. نہیں نہیں عزادارو، فرمایا اچھا گھر میں گریا نہیں تو ایک بیت الحزن بنا دیا کہ اے مزدور، اے بی بی، آپ اس میں آ کر گریا کیا کیجئے. عزادارو صبح ہوتی تھی، میری آقا زادی چلی جاتی تھی وہاں اس مقام پہ، پس پتا چل گیا کہ گریا ایک ایسی عام چیز نہیں ہے، صبر کا ہر ایک مقام ہوتا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے دوسرے معصوم کی طرف، میرے آقا اور مولا سید سجاد 40 سال جب تک زندہ رہے بابا کو گریا کرتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے. عزادارو آپ یہاں پر آج ہضم نہیں ہوتے یہ خون کے آنسو. میرے آقا اور مولا میرے زمانے کے امام زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، اے میرے جد پاک، میں آپ کو گریا کرتا ہوں. کس انداز سے گریا کرتا ہوں؟ بدل دموع دمن، دمو آنسو، آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں. امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، صبر کیوں نہیں آیا؟ میرے آقا اور مولا سید سجاد نے صبر کیوں نہیں کیا؟ یا ایک دو دن، ایک دو سال، 40 سال تک گریا. اور حالت کیا ہے؟ آج ہی مقتل کی تلاوت کر رہا تھا، یہ روایت سن لیجئے، عجیب روایت ہے خدا کی قسم. مدینہ میں میرے آقا اور مولا ایک بازار سے گزر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزادارو ایک شخص نے آواز دی، میں غریب ہوں، میری مدد کرو. جب اس نے کہا نا میں غریب ہوں میری مدد کرو، میرے آقا اور مولا سید سجاد آئے اس شخص کے پاس. میرے مولا نے ایک سوال کیا، سن سکتے ہو عزادارو؟ مولا فرماتے ہیں، اے شخص، تو نے جو کہا میں غریب ہوں، اگر تو یہاں مر جائے کیا تجھے دفن کیا جائے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. وہ شخص ہے، وہ شخص کہتا ہے کیوں نہیں دفن کیا جائے گا، آخر میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میرے بعد رہنے والے یہاں مدینہ میں مسلمان نہیں رہتے؟ مگر ہو سکتا ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لاشے کو دفن نہ کرے. عزادارو جب یہ جملہ سنا، میرے آقا اور مولا کی دھاریں نکل گئیں، رو کے فرمایا، میرا بابا عام مسلمان نہیں تھا، جگر گوشہ رسول، دل بند علی و بطول تھا، 3 دن تک بے گور و کفان. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بات بات پہ کربلا یاد دلاتے تھے. ایک کیا فقط میرے آقا اور مولا سید سجاد نہیں، خدا کی قسم ہر امام معصوم نے کربلا کو یاد کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں، میرے آقا اور مولا صادق امام کا دور ہے، ملعون ہارون رشید نے حکم دیا، جاؤ مدینہ میں صادق امام کے گھر کو آگ لگا دو. عزادار و فوجی آئے، انہوں نے آگ لگائی، آگ کے جب شعلے بلند ہوئے نا، میرے آقا اور مولا کے صحابی بھی آ گئے، آگ بجھانا شروع ہو گئے، میرے مولا بھی آگ بجھا رہے ہیں عزاداروں۔ ایک مرتبہ آگ بجھ گئی، جب آگ بجھ گئی نا عزاداروں، میرے آقا اور مولا صادق امام چلتے چلتے ایک کونے میں بیٹھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ صحابی آئے، آ کے پوچھتے ہیں، مولا کیا کمرے جل گئے اس لیے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کیا ان ظالموں نے آگ لگا دی اس لیے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم جب انہوں نے یہ جملے کہے، عزاداروں میرے مولا کے آنسو زیادہ ہو گئے۔ فرمایا، میں اپنے گھر کو نہیں رو رہا، مجھے تو یہ جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کے کربلا میں خیام یاد آ گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، جب میرے ایک کمرے کو آگ لگتی تھی، میری مستورات دوسرے کمرے میں جاتی تھی، مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب ایک خیمہ کو آگ لگتی تھی، مستورات بچوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں، پھر آگ دوسرے خیمے میں لگتی تھی۔ یہ حالت خدا کی قسم ایسی تھی، میرے مولا سید سجاد جب تک زندہ رہے کبھی اس واقعے کو بھولے نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، ایک شخص آیا ابو حمزہ سمالی، یہ جو مفاتح الجنان میں ایک دعا بھی ہے، دعا ابو حمزہ سمالی، یہ میرے مولا صادق، میرے آقا اور مولا سید سجاد کا صحابی ہے۔ ایک مرتبہ آیا، سلام کر کے کہا، مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتے کہ ہم اہل بیت کے لیے شہادت سعادت ہے، شہید ہونا ہماری عادت ہے؟ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں، ابو حمزہ سمالی، ہاں آپ نے درست کہا، شہید ہونا ہمارے لیے سعادت ہے، شہادت ہمارے لیے عادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، لیکن کبھی تو نے یہ سنا ہے کہ عاشور سے پہلے ہماری کسی مزدور کو قید کیا گیا ہو بازاروں میں، شہر میں شہر بھرایا گیا ہو؟ کیا تو نے آج تک سنا ہے، جب یہ ملعون آگ لگاتے تھے تو ایک جملہ زور زور سے کہتے تھے؟ عزاداروں سن سکتے ہو جملہ؟ خدا کی قسم وہ جملہ 40 سال تک سید سجاد کو رولاتا رہا۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے، نہیں بھولا۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا، مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، فرماتے تھے، الشام۔ پوچھنے والا پوچھتا، مولا اس کے بعد کہاں پہ؟ پھر فرماتے تھے، ثم الشام، اس کے بعد بھی شام میں۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا تھا، مولا اس کے بعد سب سے زیادہ کہاں؟ پھر میرے آقا اور مولا گریہ کر کے فرماتے، الشام۔ ارے عزاداروں، پوچھنے والا رو پڑتا، رو کے کہتا، مولا کتنا بڑا ظلم ہوا شام میں۔ میرے آقا اور مولا رو کے فرماتے، قید خانہ نہیں تھا، غلاموں کی منڈی تھی جس میں ہمیں قید کیا گیا۔ لوگ اشارے کرتے تھے، سید سجاد کا کلیجہ زخمی ہو جاتا تھا۔ علينا إلا البلاغ المبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہم سب گناہگار ہیں ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ان آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے میرے پالنے والے میں نہیں جانتا نہ کسی نے مجھے کہا ہے لیکن تو یعلم ما فی الصدور کا مالک ہے دلوں سے گزرنے والے خیالات زبان پہ آنے سے پہلے پڑھ کے تو دعاؤں کو مستجاب کر دیتا ہے اے میرے پالنے والے جو مومن مومنہ جو بھی دعا رکھتے ہیں اے میرے پالنے والے تجھے ذکر حسین ابن علی کا واسطہ ان تمام مومنوں کے حوائج شرعیہ کو پورا کر دے ان کی دعاؤں کو مستجاب کر دے اے میرے پالنے والے جتنے مریض ہیں شفا عاجل عطا فرما اے میرے آقا اے میرے مولا پر آشوب زمانہ ہے ہمارے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما ہماری ناموس کی حفاظت فرما اے میرے آقا اے میرے مولا مجھے ایک مستور کے وہ جملے نہیں بھولتے حضرت ام البنین آ کے بیٹھ جاتی تھی جب پتہ چلا نا کربلا میں سب شہید ہو گئے آ کے بیٹھ جاتی تھی پردیس میں تھے نا سارے بچے یہ مزدور آ کے بیٹھ جاتی تھی جنت البقیع میں بقیع میں بیٹھ کے بین کر کے کہتی تھی او لوگو آج تک مجھے ام البنین کہتے ہو آج کے بعد مجھے ام البنین مت کہا کرو چونکہ ام البنین کا معنی یہ ہے بیٹوں کی ماں ارے جس کے سارے بیٹے شہید ہو جائیں تو وہ کیسی ام البنین ہے اے میرے پالنے والے یہاں سب کے سب مسافر ہیں اے میرے پالنے والے اے میرے آقا اے میرے مولا ان کے جتنے بھی گھر والے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں مسافرت میں سفر میں اے میرے پالنے والے ہمیشہ ان کی حفاظت کی خبر ہم تک پہنچے کبھی ان کی غمی کی خبر نہ پہنچے اے میرے پالنے والے تمام مسافروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ دے جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اسے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما اے میرے پالنے والے جس ماں کی گود آباد نہیں ہے اسے آباد کر دے جو اولاد نرینہ کی تمنا میں رہتے ہیں انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نواز دے اے میرے پالنے والے جنہیں تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پالنے والے ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے اے میرے پالنے والے اس بچے کی عمر دراز فرما اس کے کلام میں برکت عطا فرما اس پہ اس کے والدین کا سایہ نصیب فرما اے میرے پالنے والے اس بچے کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ جو بچپنے میں رہتے ہوئے ذکر حسین ابن علی محمد و آل محمد کر رہا ہے اے میرے پالنے والے جو عبادت نہیں کرتے توفیق عبادت عطا فرما جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما اے میرے پالنے والے ہمیں اپنا کردار ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمیں ہمارے آقا اور مولا ہمیں زیارت کا شرف بخش دیں اے میرے پالنے والے قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما اے میرے پالنے والے اس عزا خانے میں جس مومن مومنہ نے دامے درمے سخنے کسی اعتبار سے شرکت کی ہے اسے عبادت میں شمار فرما اے میرے پالنے والے جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اس دنیا سے اٹھ کے جا چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما اے میرے پالنے والے جس بزرگ نے یہ امام بارگاہ وقف کی ہے جناب محمد شاہ اے میرے پالنے والے خود سید تھے انہیں اپنی اعلیٰ علیین اور اپنی اجداد مطہرین کے ساتھ معشور فرما اے میرے پالنے جاننے والے ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ماتم حسین.